ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال العباس الأنبري قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله ये रिवायत अगली मजलिस में भी आ चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से हजरात सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की तरबियत फरमाते थे और उनके वास्ते से गोया पूरी उम्मत की तरबियत फरमाते थे, उसमें एक पहलू ये भी हुआ करता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमको अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों से रूशनास करते, अल्लाह ताला की नेमतों की पहचान कराते, वे हमको बतलाते हैं ये अल्लाह की नेमत है और उस नेमत से जो फायदा उठाना चाहिए, उसकी जो कदर करनी चाहिए, उसकी जो कीमत वसूल करनी चाहिए वो करो। क्योंकि कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है, लतुसअलुन्न यौमैज़िन अनिल नईम, कि कयामत के रोज अल्लाह तबारक व ताला के यहां अल्लाह की नेमतों से मुतालिक सवाल किया जाए कि तुमने अल्लाह ताला की इन नेमतों का क्या हक अदा किया, उससे क्या फायदा उठाया, उसकी क्या कदर की तुमने। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हजरात सहाबा को और उनके वास्ते से गोया पूरी उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला की उन अजीम नेमतों की तरफ, जिसके बहुत बड़े फवाइद और समरात हैं, मुतवज्जह फरमाते थे, उसकी पहचान करवाते। अब اپنے اس ارشاد میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو خاص نعمتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے سلسلے میں لوگ مغبون, یہ غبن باقی فتح سے بھی ہو سکتا ہے اور غبن باقی سکون کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, دو الگ الگ معنی ہیں, ایک دھوکے کے معنی میں آتا ہے, ایک گھاٹے کے معنی میں آتا ہے. گویا اللہ تعالی کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں, یعنی انسان کا نفس اور شیطان ان نعمتوں کے معاملے میں انسان کو ایسا جو ہے دھوکہ دیتے ہیں, امیدیں دلاتے ہیں, جس کی وجہ سے آدمی بر وقت اللہ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھاتا نہیں, وہ تلاتے ہیں. پہلے بھی جیسا کہ عرض کیا تھا, کیا جلدی ہے, ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے, بہت وقت ہے, آگے دیکھی جائے گی. گویا اس طرح فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کی جو قدر کرنی چاہیے, اور ان نعمتوں سے گویا فائدہ اٹھا کر جو اعمال انجام دینے چاہیے, ان اعمال کی انجام دہی سے نفس اور شیطان انسان کو غفلت میں ڈالے رہتے ہیں. گویا دھوکے. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ, تندرستی اور فرصت. تندرستی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں آدمی اب تندرستی کی وجہ سے بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ ہاتھ سے نکل جائے اور آدمی بیمار ہو جائے, تو باوجود چاہنے کے کچھ کر نہیں پاتا, بیماری کے بستر پر پڑا ہوا ہے, تمنا کرتا ہے کاش میری صحت اچھی ہوتی تو میں یوں کرتا. یہی حال ہے فرصت کا, کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, فرصت دی ہے, تو اس موقع سے, اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کو بنانے والے اعمال انجام دینے چاہیے. اب یہ مجلس میں میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور ارشاد میں, اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ہیں, فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمس, یہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو, فائدہ اٹھا لو. شبابک قبل حرم, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے وہ کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, چند دنوں کی گویا اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو آپ کے حوالے کی گئی ہے, اور جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو اللہ جو صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں وہ ایسی اعلیٰ پیمانی کی ہوتی ہے کہ اس جوانی کی صحت قدرت کی وجہ سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے. علماء لکھتے ہیں گویا پہاڑ بھی توڑ کر کے لانا چاہے تو لا سکتا ہے اپنی اس جوانی کی قوت کی وجہ سے, لیکن یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, کچھ دنوں کے بعد پھر بڑھاپا اس کی جگہ لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جوانی کی اس نعمت سے بڑھاپا آوے اس سے پہلے فائدہ اٹھا اور اپنا کام نکال لو, تمہارے ہاتھ سے یہ نعمت نکل جائے اس سے پہلے. جب نکل جائے گی اور پھر کفے افسوس ملتے رہو گے, کچھ کام ہونے والا نہیں. وصحت کا قبل سکنے کا, اس میں وہ تندرستی کا تذکرہ آیا, اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے جو تندرستی عطا فرمائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت بھی دھوکے میں مت رہنا, وہ کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک وقت مقرر ہے. ہر چیز اللہ کی طرف سے گویا ایک امانت ہے. کلن بے اجل مسمی, وہ موت کے موقع پر جو کلمات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے امت کو تلقین فرمائے, ان میں ایک جملہ ہے کلن بے اجل مسمی, ہر چیز کا ایک وقت ہے. انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے, جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا بھی ایک وقت مقرر, استعمال کے لیے گھروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی ایک وقت ہے, وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے, کسی بھی واہن سے ٹوٹی گر گئی. تو گویا یہ تندرستی کی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, لیکن یہ مت سمجھنا یہ ہمیشہ رہے گی, انسان خود ہمیشہ رہنے والا نہیں. انسان جس دنیا کے اندر آباد ہے وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. کل من علیہا فان, باری تعالیٰ نے فرما دیا ہے جب انسان خود ہی ہمیشہ نہیں رہے گا تو جو اس کو دیا گیا وہ کہاں رہے گا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ صحت کا قبل سکنے کا, یہ آپ کو تندرستی اللہ نے جو دی ہے اس کے متعلق غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ کوئی ہمیشہ رہے گی, بلکہ چند دنوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت فائدہ اٹھانے کے واسطے بطور امانت دی گئی ہے, فائدہ اٹھا لو, ورنہ اس کا جو مقرر وقت اللہ کے یہاں ہے ہمیں معلوم نہیں. جیسے انسان کی اپنی زندگی کا کوئی وقت اس کو معلوم, موت تو آنے والی ہے یہ تو طے ہے, لیکن کب آئے گی آدمی جانتا. اسی طرح ہر نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا بھی ایک وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں وہ مقرر وقت آئے گا, وہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لے لی جائے گی. تندرستی دی ہے اس کی جگہ پر بیماری آنے والی ہے, جب بیماری آئے گی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے, تمنا کرو گے کاش اب دوبارہ کچھ تندرستی ملے تو میں کچھ کر لوں, لیکن کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ جو موقع ہے اس کو غنیمت سمجھو. وہ غنا کا قبل فقر, اللہ نے مالداری دی ہے, بے نیازی عطا فرمائی ہے, اپنی ضرورتوں کے معاملے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے. اللہ نے سب اسباب و وسائل آپ کی ضرورتیں اپنے خزانے سے براہ راست پوری کر دی ہیں, تو اب گویا آپ کسی کے محتاج بنے فقر آوے اس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو, اور ان اسباب و وسائل کی جو قدر کرنی چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے کر لو. وہ فراغ کا قبل شغل, یہاں بھی وہی بات, اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے. آدمی کو جب فرصت ملتی ہے تو اس کو خیال نہیں آتا, پھر جب مشغولی آ جاتی ہے تو کا تمنا کرتا ہے اب کوئی اللہ تعالیٰ فرصت دے تو یہ کام کروں گا, لیکن وہ نکل چکی ہے فرصت. وہ حیات کا قبل موت کا, اور زندگی جیسی بھی ہو ٹوٹی بوٹی لولی لنگڑی, برا ہے وہ کیا زندگی, موت سے بہرحال ایک آدمی پاؤں اپنے بستر پر پڑا ہوا ہے, چل نہیں سکتا, اپاہج ہے, ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا, لیکن زبان تو ہلتی ہے, سبحان اللہ تو اپنی زبان سے بول سکتا ہے. ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے پورے دربار کے ساتھ ہوا کے دوش پر جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ یہ چیز عطا فرمائی تھی کہ آپ ہوا کو جہاں حکم کرتے تھے پورے دربار کے ساتھ وہ ایک اسکائی لیب ہے جا رہا ہے, وہ آپ بھی اپنے تخت پر ہیں اور سارے درباری بھی اپنی جگہوں پر ہیں اور لے کے ہوا لے جاتے ہیں. اس ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے. اب ایسی کوئی عظیم کسی کو ملی ہوئی نعمت انسان جب دیکھتا ہے تو انسان کا مزاج ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر دل میں اس پر رشک کرتا, کاش یہ چیز ہمیں بھی کیا اللہ نے نعمت دی ہے. چنانچہ آپ اسی طرح جا رہے تھے, ایک بندہ مومن کے اوپر سے گزر ہوا, اس نے یہ منظر دیکھ کر دل میں ان کے اوپر رشک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام پر منکشف کر ان کو آگاہ کر دیا کہ آپ کی اس نعمت پر میرا فلانا بندہ بندہ مومن جو ہے دل میں رشک کر رہا ہے. حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا کو اتار دیا, اتار دیا, اور پھر اس سے کہا کہ کسی بندہ مومن کا لتسبیحت واحد, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے بڑھ کر ہے. اللہ نے آپ کو جو سلطنت دی تھی نا وہ بطور معجزہ دی تھی. انسان دوسرے انسانوں کو جو حکومت ملتی ہے وہ گویا وہ خالی انسانوں پر, وہ بھی ان کے ظاہری جسموں پر, دلوں پر تو وہ بھی حکومت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو حکومت عطا فرمائی تھی انسانوں پر, جناتوں پر, چرین پر, پرین پر, سب پر, اور سب کی بولیاں بھی وہ جانتی ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا سبحان اللہ اس سے بڑھ کر. واقعہ یہ ہے کہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ایک تسبیح پڑھنے کا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے. حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتوں کے خطبات میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ جو تھے ان کو کشف قبور ہوتا تھا, بعد اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ قبر میں قبر والا جو اس پر جو حالات گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ کھول دیتے ہیں, بتلا دیتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کہیں گزر رہے تھے, ایک قبر کے پاس ٹھہرنا ہوا تو ان کو پتا چلا کہ یہ قبر میں اندر جو مردہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اسی حالت کشف میں اب ان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا اور گفتگو ہوئی. پوچھا انہوں نے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم قبر میں قرآن پڑھ رہے ہو, کیا بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, اور تم تو قرآن پڑھ رہے ہو. اس نے کہا بات درست ہے, حدیث میں جو حضور کا ارشاد اپنی جگہ پر بجا. بات دراصل یہ ہے کہ انتقال کے بعد مجھے جب دفن کیا گیا قبر میں تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب دفن کر کیا جاتا ہے اور دفن کر کے دفن کرنے والے جب واپس لوٹنے لگتے ہیں, ابھی تو اس مردے کے کان میں ان کے جو ہے جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اور دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں منکر اور نکیر, اور وہ سوالات کرتے ہیں مر رب کا وما دینوں کا وما تقول فی هذا الرجل, کہ تمہارا رب کون, تمہارا دین کیا, اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف اشارہ ہوتا ہے, ان کے متعلق تم کیا کہتے. مومن ہوتا ہے تو وہ برابر جوابات دیتا ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سچے رسول ہیں, ہمارے پاس دلائل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے احکام کو لے کر کے آئے, ہم نے ان کی تصدیق کی, یہ جواب دیتا ہے. جب صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر ان فرشتوں کی طرف سے اس کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ نم کا نوم دل عروس, جیسے ایک دلہن کو رخصت کر کے جہاں اس کو پہنچایا جاتا ہے ویسا اطمینان سے سو, اب تم کو قیامت کا انتظار ہے, وہاں تک اس عالم برزخ میں ویٹنگ روم میں تم کو آرام سے رہنا ہے. جیسا سفر کا ٹکٹ ہوتا ہے ویٹنگ روم بھی اسی کے مناسب ہوا کرتا ہے, نیک جنتی کے لیے اس کے لیے اسی طرح کی نعمت ہے. تو کہا مجھے یوں کہا گیا کہ تم کو قیامت تک یہاں رہنا ہے, لیکن چونکہ تم نے صحیح جوابات دیا ہم تمہارے جواب سے خوش ہیں, اس لیے اگر تم یہاں قبر میں رہنے قیامت تک قائم ہونے زمانے میں کچھ کوئی عمل کرنا چاہو تو ہم تم کو اجازت دیں. کہا مجھے دنیا میں قرآن کی تلاوت سے بہت محبت تھی, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے, دی گئی اور میں قرآن پڑھتا ہوں. جب سے دفن ہوا ہوں تب سے لے کر ابھی 10,000 قرآن پڑھے, یہ ہوئی. اب وہ صاحب قبر ان بزرگ سے کہتے ہیں اگر آپ اپنے ایک سبحان اللہ دیں تو میں یہ 10,000 قرآن لینے کے لیے تیار ہوں. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا کیوں کیا ہے؟ کہا یہ 10,000 قرآن میں نے موت کے بعد قبر میں پڑھے ہیں. عمل میں, عمل کے اوپر جو اجر ثواب ملتا ہے نیک عمل پر یا برے عمل پر جو گناہ ہوتا ہے, وہ تو دنیا کی زندگی میں جب آدمی زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے وہاں تک, موت آئی میٹر بند ہو گیا, انقطاع ہو عمل, وہ عمل کا سلسلہ بند. واقعہ یہ کہ یہ جو کچھ پڑھا ٹائم پاس تو ہے, لیکن اس قرآن کی وجہ سے میرے نامۂ اعمال میں ایک بھی نیکی کا اضافہ نہیں ہوا. اور تمہارا ایک سبحان اللہ, تم ابھی دنیا میں ہو, زمین کے اوپر ہو, مرے نہیں ہو. وہ میرے 10,000 قرآنوں سے بڑھ کر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کبھی کسی مرنے کے بعد تمنا کرے گا کاش مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملتا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک قبر پر نظر پڑی, نظر پڑنے پر ان کو وہ حدیث یاد آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد, تو فوراً وہ اپنی جو ہے سواری سے اترے, 2 رکعت ادا کی. وہ یوں سمجھا شاید یہ قبر والا کوئی رشتہ دار ہوگا, جان پہچان والا, اس لیے انہوں نے 2 رکعت پڑھی. اس کی دعا کے پوچھا کیا بات ہے, کہا نہیں, اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آ گیا, اور جو آدمی مرنے کے بعد تمنا کرے گا کاش مجھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملے, لیکن وہ ملے گا نہیں. مجھے جب یہ ارشاد یاد آیا تو میں نے سوچا ابھی تو مجھے موقع ہے, میں مرا نہیں ہوں, اس لیے میں نے اتر کر کے 2 رکعتیں ادا. ہمارے اکابر اور اصحاب جو ہیں وہ فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ علی جرجانی ایک بزرگ ہیں, وہ بجائے روٹی کھانے کے 7 پھانک لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں, کہا کہ میں نے حساب لگایا روٹی چبانا اور یہ کرنا اور حلق سے اتارنا اور یہ 7 پھانکنا, تو مجھے اتنا وقت مل جاتا ہے جس میں 70 مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں. تب سے میں نے روٹی کھانا چھوڑ کر 7 پھانکنا شروع کر دیا. 40 سال سے یہ معمول تھا, 40 سال. جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں سے کٹوتی اور کٹنگ کر کے اس کو اللہ کے ذکر میں لگاتا ہو, وہ کیا دوسرے اوقات کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے؟ ایک ہم ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہمارے اوقات ضائع اور برباد ہوتے ہیں, ہم اپنے وقتوں کو صحیح طور پر استعمال. یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, نظام الاوقات بناؤ. آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنی کیا کیا ضرورت ہے, آپ کی دکان ہے, دکان 8 گھنٹے تو 8 گھنٹے دکان کے, 6 گھنٹے تو اس کے لکھو یار ملازمت ہے, سروس ہے تو سروس کے بھائی اتنا وقت سروس کا. آپ کو سونے کے لیے 6 گھنٹے چاہے تو 6 گھنٹے سونے, نماز کے لیے یہ اوقات, گھر والوں کے ضرورتوں کے لیے یہ, جو ہر وقت اور کوئی وقت آپ کا فاضل بچنا نہیں چاہیے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں تو سستی آتی ہے, قرآن بن کر کے سو جاتے ہیں. ارے بھائی سو کائے کو جاتے ہو, نیند تو تم نے پوری کر لی, نیند کے جو 6 گھنٹے تھے اب قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ اب نیند کا جو قرار وقت ہے اس سے زیادہ نیند کر لو آپ, نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. آپ کو اپنے وقتوں کو صحیح استعمال کرنا, تمام اوقات کا ایک نظام ہونا چاہیے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ روٹی چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو لیتے تھے اور نرم ہو جاتی تھی, کھا لے تو اتار دیتے تھے الگ سے, غذائی ضرورت تو اس سے بھی پوری ہو جاتی ہے. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, کہ چبانے میں وغیرہ وقت لگتا ہے اور اس درمیان میں قرآن پاک کی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. گویا انہوں نے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث, بے شمار کتابیں مختلف فنون میں, حدیث میں, تفسیر میں, شروع حدیث اور رجال میں, بہت کوئی فن ایسا نہیں جس میں ان کی کتابیں نہ ہو, بے شمار کتابوں کے مصنف. تو ہمیشہ اب اس زمانے میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا اس سے لکھتے تھے. اب لکڑی کے قلم کا حال یہ ہے کہ دو یا تین صفحے لکھنے پر وہ جو قلم کی نوک جو ہوتی تھی وہ گھس جاتی تھی, اس کو پھر ذرا چھیل کر کے پھر اس کو کاٹ کر کے جس کو خط بنانا کہتے ہیں, لکھنے کے قابل بنانا, تو اس کے اندر تھوڑا سا وقت لگتا تھا کام چھوڑ کے. تو جب وہ لکھنے کا کام چھوڑ کے خط بنانے کے لیے قلم چھیل رہے ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے تھے تاکہ وہ وقت بیکار نہ جائے. حالانکہ یہ خط بنا رہے ہیں, یہ تو لکھنے کے لیے بنا رہے ہیں, یہ بنانا خود بھی عبادت ہے, لیکن پھر بھی زبان تو اپنے کام میں. حضرت امام عبداللہ صاحب کا بدروی نے ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں کے حالات میں سنایا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے کہاں ایک مرتبہ گئے, وہاں پہنچے ہتورا, پتا چلا حضرت وہاں فلانی عمارت بن رہی ہے, وہاں بیٹھے ہیں نگرانی کے لیے. تو وہاں گئے تو دیکھا ریت کے ڈھیر پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عمارت کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے اور کچھ بچے وہاں تھے جو قرآن سنا رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں یہاں یہ دیکھ رہا تھا, اب دیکھنے کا کام تو آنکھیں کرتی ہے, برا بیکار تھا, میں نے کہا ان بچوں کو بلا لو تاکہ ان کا قرآن اتنی دیر میں سن لوں. یہ ہمارے اکابر جو ہیں اپنے وقت کو جو ضائع کرنا مناسب نہیں. یہ حضرات ایک ایک لمحے کی قدر پہچانا کرتے. حضرت منصور ابن معتمیر کے متعلق فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 40 سال تک کسی سے کوئی بات نہیں. تو ہمارا حال یہ ہے کہ مجلسیں کرتے ہیں, آدھی رات ہو جاتی ہے, ایک ایک دو دو بج جاتے ہیں اس لغویات میں, پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ فجر کی نماز کا اتکانہ ہے نہ کچھ. یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں کو اس طرح بیکار بنا کر کے رکھ دیا ہے اور زندگی کے ان قیمتی لمحات کو یوں ہی ضائع اور برباد بلکہ جو ہے اپنے لیے وبال بنا رہے ہیں, اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھاٹے میں یا دھوکے میں. گویا ہم اس اللہ کی اس نعمت سے, اللہ کی گویا دیے ہوئے اس سرمائے سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل کرتے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس میں دیکھا رمضان میں کبھی 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 کبھار جو ہے بڑی لئے کے ساتھ جو ہے یہ شعر پڑھتے تھے. اکبر الہ آبادی کا ہے, حافظ تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. حضرت فرماتے تھے ذرا غور کرو گے تو وہ ہر ٹکورے میں ہر گھنٹے میں آواز آتی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی. بھیا یہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد و رقائق میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنی زندگی کے اوقات کے معاملے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جیسے کوئی آدمی اپنے دراہم اور دنانیر کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے روپے پیسوں کو کیسا جو ہے سنبھال سنبھال کر استعمال کرتا ہے, وہ اپنے زندگی کے اوقات کو اس طرح وہ استعمال کرنے کا ہے کوئی لمحہ بیکار نہ جائے. ربیع ابن خیثم یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور ان کے شاگردوں میں زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا. ابن مسعود جب وہ آتے تھے سب کو ہٹا کر ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور جب بھی آتے کہتے لو رہا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحب کر, کہ اگر حضور آپ کو دیکھتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے. ان کے حالات میں لکھا ہے 20 سال تک صبح جب بیٹھتے تھے تو قلم دوات اور کاغذ رکھتے, جو بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اور شام کو اپنا حساب کرتے تھے. کوئی بات جو ہے ضرورت کے بغیر تو اپنی زبان سے نہیں نکالی, اپنے وقتوں کو بیکار تو نہیں کیا ہے, یہ وہ اپنا حساب کتاب. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ان اوقات کو صحیح طریقے سے اللہ نے یہ جو سرمایہ دیا ہے نظام الاوقات, ہمارے اکابر فرماتے ہیں نظام الاوقات, اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس پر عمل کا. ویسے شروع میں جو ہے نا شیطان عمل نہیں کرنے دے, عمل کرنے سستی آئے گی, جی اکتائے گا جو ہے نا, اور طبیعت بے چینی محسوس کرے گی, کچھ بھی ہو جائے, لیکن میں اس پر عمل کر کے رہوں گا, نیند آ رہی, آنکھیں بند ہو جا رہی, تو بھی کہا اس پر عمل کرو. کچھ مدت تک جب اس کا اہتمام کرو گے تو پھر دھیرے دھیرے طبیعت عادی بنے گی اور اب اس نظام الاوقات کے مطابق عمل کرنے کی جب عادت پڑے گی تو آپ کی زندگی کے اوقات جو ہیں وہ صحیح استعمال ہوں گے اور اس سے جو ہے آپ بہت کچھ کام انجام دے سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے, اس کو استعمال, اس کے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ارادیش میں بہت ماہر,
بہت ماہر.
میں تو اپنے سال والوں سے بھی طلبہ سے دنیا میں سب سے زیادہ ہماری برادری ہے.
اب تو ہر جگہ عام, علامہ جمال الدین قاسمی شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں, تو اس کو ان کو دیکھ کر کہنے لگے اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو ان کا وقت ہم خرید لیتے, ہمیں ضرورت ہے. حقیقت تو یہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی, ایک سبحان اللہ بہت قیمتی ہے, اس کی قدر و قیمت وہاں جنت میں جا کر ہوگی. حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو اگر افسوس ہوگا تو ایک چیز کا ہوگا, وہ اپنا وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا, تمنا کریں گے کاش ہم اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے. گویا حالانکہ جنت مل گئی ہے, اب کسی افسوس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہاں اللہ کے ذکر کی جو اجر اور ثواب اس کے اوپر اللہ نے جو نوازا وہ دیکھیں گے تو حسرت ہوگی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا, چلتے پھرتے بھی اپنی زبان, ہمارے اکابر کیا سوا سو اس میں ذات کا جو معمول ہوتا تھا نا, چلتے پھرتے اللہ 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 اللہ, ان کی ہر سائے پاس انفاس میں بھی جو اللہ اللہ کرتے ہیں وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی سانس جو ہے اللہ کی یاد سے خالی نہیں جانا چاہیے. بہرحال اللہ نے زندگی دی ہے, اس زندگی کو تعمیری اور گویا مفید کارآمد کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. ایک ایک منٹ کی قدر کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نو, پھر اللہ تعالیٰ اوقات میں برکت دیں گے اور اس کی وجہ سے آدمی کو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اس سے کام آ رہی ہے. جتنے بھی اکابر ہیں ان کے حالات پڑھو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک لمحے کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے, اس کے ساتھ پھر ان کی نیتیں, ان کے ارادے, گویا ہر وقت یہ کہ گویا ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اخلاص اور اسی کے احتساب, ان چیزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ وبحمدہ وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعطنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامر زیاد سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی پوری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اے اللہ کی توفیق عطا فرما کر اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین اس کے اساتذہ اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی کمیوں اپنی کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و جنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں ہو جائے. اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں. زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و رحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، رافضیت اور شیعیت کے شر غلبے اور سازشوں سے اسلام اور اہل اسلام کی پورے پوری حفاظت فرما، خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال رجال کار عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلایا بلایا اور مکارے سے اور فتنوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔